بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله فاليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. ایمان مجمل ہے آیت میں، اے ایمان والو تم اللہ پر ایمان لاؤ. اب سوال پیدا ہوتا ہے نا کہ ایمان والوں کو دعوت دینے کی کہ اللہ پر ایمان لے آؤ. اسی لیے علامہ سیوطی رحمت اللہ علیہ نے تفسیر کی کہ ایمان پر مداومت کرو. اے ایمان والو ایمان لاؤ، یعنی ایمان پر مداومت. نمبر دو، جم جانا بھی مراد ہے کہ ایمان پہ جم جاؤ. ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، جم جاؤ. وہ چیز پانی ڈالا نکلی نہیں، کہا کیا ہوا کہ جم گئی، تو ایمان بھی جم جانا چاہیے دل میں. نمبر تین، آمنو کا خطاب ہے ایمان باللسان والوں کو، اور آمنو سے مراد ہے ایمان بالقلب، کہ جیسے زبان سے ایمان لائے دل سے بھی ایمان لاؤ. نمبر چار، ایمان عام مراد ہے کہ آگے جتنی بھی چیزیں آ رہی ہیں سب پر ایمان لاؤ. اللہ پر ایمان لاؤ، اللہ کے رسول پر ایمان لاؤ، آسمانی کتابوں پر ایمان لاؤ، مرنے کے بعد کی زندگی پر ایمان لاؤ. کامل اور جامع ایمان ہونا چاہیے، ادھورا اور ناقص ایمان نہیں ہونا چاہیے. مفسرین فرماتے ہیں کہ مراتب ایمان اور مراتب یقین بے شمار ہے، اسی لیے کسی منزل کے اوپر آدمی وقفہ نہیں کر سکتا ہے. بے شمار ایمان کے مراتب، یقین کے مراتب. ایک مستقل بحث حدیث میں آتی ہے، ایمان یزید و ینقص، تو مستقل ہے تو ایمان کی ترقی، ایمان کے درجات بے شمار. اسی لیے ایک منزل پر کہیں آدمی رکتا نہیں ہے، ترقی کرتے رہنے کا. آمنو آمنو باللہ، آیت کے اندر مسلمانوں کو خطاب ہے نمبر ایک، نمبر دو منافقین کو خطاب ہے، نمبر تین اہل کتاب کو خطاب ہے. کہتے ہیں کہ یہ آیت کریمہ حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھیوں کے بارے میں نازل ہوئی. وہ کہنے لگے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ پر ایمان لاتے ہیں، آپ کی کتاب پر ایمان لاتے ہیں، موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لاتے ہیں، تورات پر ایمان لاتے ہیں، حضرت عزیر پر ایمان لاتے ہیں، اس کے سوا سب کا انکار کرتے ہیں. ایسا کہا حضرت عبداللہ ابن سلام اور ان کے ساتھیوں نے. تو آیت نازل ہوئی کہ نہیں، ایسا نہیں کرنے کا، ذرا اور وسیع کرو، سارے نبیوں پر ایمان رکھو، ساری کتابوں پر ایمان رکھو. یہ کہا اللہ تعالیٰ نے. الذی نزل علی رسولی، مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو قرآن اترا ہے. اور کتاب کتب کے معنی میں ہے، جیسے کہ علی رسولی میں رسول، رسول کے معنی میں، کہ پچھلے نبیوں پر، پچھلی آسمانی کتابوں پر بھی ایمان لاؤ. اور ایک قرات میں نزل اور انزل مجھول بھی ہے، مجھول کی رات بھی ہے. اور یہ ختم نبوت کی بہت بڑی دلیل، یہ آیت کریمہ، इसलिए कि आयत में क्या फरमाया, वल किताब अल्लज़ी नज़ल अला रसूलिहि वल किताब अल्लज़ी अंज़ल मिन क़ब्ल। मालूम हुआ बाद में कोई किताब आसमानी आने वाली नहीं है कुरान के बाद। अगर आसमानी किताब बाद में भी आने वाली होती तो ईमान की जामियत में उसका भी तज़किरा होता, लेकिन नहीं है। मालूम हुआ आखिरी नबी के बाद कोई नया नबी नहीं और आखिरी किताब कुरान के बाद कोई नई किताब नहीं। ये खत्म नबूवत की दलील है आयत करीमा। इसलिए मिर्ज़ाइयों के यहाँ तस्कीरा है, तस्कीरा इतना मोटा है, उसको लोग कुरान के दर्जे में मानते हैं। मिर्ज़ा की बकवास का मजमुआ उसका नाम तस्कीरा है और वो लोग कुरान के दर्जे में मानते हैं उसको। और बिल्कुल अजीब फितिन लोग हैं नहीं लोग कि ये मलफूज इस सन में इस तारीख को इस वक्त नाजिल हुआ मिर्ज़ा जी पर, इस अंदाज में मुरतब किया है खबीसों ने तस्किरा। शोबे में 10-15 नुस्खे उसमें मिर्ज़ा की बकवासें हैं सर, तस्किरा उनके यहाँ है वो। उसमें एक वही ये भी है आई लव यू, ऐसी वही भी मिर्ज़ा पर आती थी, खोल के देख लो उसमें है। وَمَن يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا। जिसने अल्लाह का, फरिश्तों का, आसमानी किताबों का, रसूलों का, कयामत के दिन का इनकार किया तो बहुत दूर गुमराही में जाके पड़ गया जी।
ईमान वालों ईमान लाओ, यानी ईमान पर मुदावमत करो अल्लाह ताला उसके रसूलों और उस किताब पर जो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल की, और उन किताबों पर जो उनसे पहले नाजिल की गई रसूलों पर। और एक किरात में मबनी लिल फ़ाइल यानी मारूफ सिगे के साथ आए हैं दोनों पहलों में। और जिस शख्स ने अल्लाह ताला का, उसके फरिश्तों का, उसकी किताबों का, उसके रसूलों का और आखिरत के दिन का इनकार किया तो वो गुमराह होकर हक से बहुत दूर जा गिरा।
إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا। यकीनन जो लोग ईमान लाए यानी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पर, मुराद है यहूदी, फिर उन्होंने बछड़े की परस्तिश करके तौहीद का इनकार किया, कुफ्र किया। फिर मूसा अलैहिस्सलाम की तूर से वापसी के बाद ईमान लाए बछड़े की परस्तिश छोड़कर। फिर जब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का ज़माना आया तो उन्होंने इनकार किया, कुफ्र किया अल्लाह के नबी खातिमु अंबिया बनी इसराइल का। फिर कुफ्र में और तरक्की की कि आखिरी नबी हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनकार किया। अच्छी तफसीर की है अल्लाह मसीदी ने ये दूसरी तफसीर। इन्नल्लज़ीना आमनू, ईमान लाए, जबान से ईमान डिक्लेयर किया, यानी कि पैदाइशी ईमान, पहले आमनू से मुराद पैदाइशी ईमान। फिर सुम्म कफरू, मुर्तद बन गए, बड़े हुए पैदाइशी ईमान का खात्मा और मुर्तद बन गए। सुम्म आमनू, फिर किसी मौके के ऊपर ईमान का एतराफ किया। सुम्म कफरू, फिर मुर्तद हो गए। सुम्म अज़दादू कुफरा, और कुफ्र और इर्तिदाद पर जिंदगी में तरक्की करते गए करते गए करते गए। तो हजरत अली रदी अल्लाह ताला नो तो ऐसे लोगों के बारे में फरमाते कि इनको मार ही डालने का, इनकी तोबा ना काबिले कबूल है, मार डालने का। जुमहूर की राय ये है कि जब ये ऐसे लोग भी कुफ्र से तोबा कर लेवे तो इनकी तोबा मकबूल होगी। और सुम्मज़दादु कुफरा, मौत अलल कुफरा, ये खुलासा है आयत का। لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا. اللہ ایسوں کی مغفرت نہیں کریں گے، چونکہ زندگی ارتداد پر گزاری کیا مغفرت کریں گے، اور اللہ ان کو حق کا سیدھا راستہ بھی نہیں بتلائیں گے، یعنی توبہ کی ان کو توفیق نصیب نہیں ہوگی، توبہ کی ان کو توفیق نصیب نہیں ہوگی. دیکھو بھائی، کوئی آدمی کفر کرے لیکن آڑا نہیں رہے کفر پر، ضدی ہٹ درمی مداومت نہ کرے، تو توبہ کی توفیق ہو جاتی ہے. لیکن اگر وہ کفر پر مداومت کرتا ہے، ضد کرتا ہے، ہٹ درمی کرتا ہے، تو توبہ کی توفیق سے محروم ہو جاتا ہے اور اس کو صحیح راہ کی ہدایت بھی نہیں ملتی ہے. بشیر المنافقین بأن لهم عذابا علیما. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، منافقوں کو خبر دے دو کہ ان کے لیے دردناک عذاب ہے جہنم کی آگ میں. الذین یتخذون الکافرین اولیاء. یہ بدل ہے یا صفت ہے منافقین کی، جو کافروں کو اپنا دوست بناتے ہیں ایمان والوں کو چھوڑ کر. الذین یتخذون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین. جو ایمان والوں کو چھوڑ کر کے کافروں کو اپنا دوست بناتے ہیں اس لیے کہ ان کو کفار میں طاقت کا وہم ہے. واہ واہ، کیا تفسیر کی اللہ مسیحی نے. اس لیے کہ ان کو کفار کی قوت کا وہم ہے، جو اس وقت نعوذ باللہ مسلموں کا حال ہے بہت سارے، کہ کافر بہت طاقتور، اسی لیے ان کے ساتھ دوستی رکھنی پڑے گی، یہ ایمان کی کمزوری ہے. ایبتغون عندهم العزة. کیا وہ لوگ چاہتے ہیں ان کافروں کے پاس عزت، ان سے مطالبہ رکھتے ہیں عزت کا کہ وہ آپ کو عزت دیں گے، ایوارڈ دیں گے، آپ کو کوئی عہدے دے دیں گے، آپ کی تعریف کے دو جملے بول دیں گے تو پاگل بن جاؤ. ایبتغون عندهم العزة، حب جاہ کی مذمت ہے. آدمی میں حب جاہ ہوتا ہے نا، تو کہیں سے بھی اپنی جاہ کے لیے کچھ بھی کرتا ہے آدمی. یہ استفہام انکار کے لیے، یعنی کافروں کے پاس عزت نہیں ملے گی. فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا. عزت تو ساری کی ساری اللہ کے لیے، دنیا میں بھی آخرت میں بھی. وَلَا يَنَالُهَا إِلَّا أَوْلِيَاؤُهُ. اور عزت اللہ کے ولی لوگ ہی حاصل کر سکتے ہیں، اللہ کے ولی کے علاوہ کوئی عزت کو حاصل نہیں کر سکتا. جی
یقیناً وہ لوگ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے اور وہ یہود ہیں، پھر بچھڑے کی عبادت کرے کے کفر کیا، پھر وہ اس کے بعد ایمان لے آئے، پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا انکار کیا، پھر کفر میں مزید ترقی کی، یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر کے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو معاف فرمانے والے نہیں ہیں جب تک وہ اس کفر پر قائم رہیں گے، اور نہ اللہ تعالیٰ انہیں حق کے راستے کی ہدایت کرے، حق کے راستے کی طرف رہنمائی کریں گے. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ منافقوں کو یہ خبر دے دیجئے کہ ان کے لیے دردناک عذاب ہے، وہ جہنم کا عذاب ہے. جو منافقین مومنین کو چھوڑ کر کافروں کو اپنا دوست بناتے ہیں اس وجہ سے کہ اس میں انہیں قوت کا وہم ہے، کیا وہ لوگ ان کافروں کے پاس عزت کو طلب کرتے ہیں؟ یہ استفہام انکاری ہے، یعنی انہیں عزت ان کے پاس نہیں مل سکتی، اس لیے کہ تمام ساری کی ساری عزت اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کے قبضے میں ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. اللہ تعالیٰ کے اولیاء ہی اس عزت کو.
وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ. مکہ المکرمہ میں، یعنی ہجرت سے پہلے مکہ کے مشرک کافر لوگ نعوذ باللہ قرآن میں عیب نکالتے بیٹھتے تھے، اپنی مجلسوں میں قرآن اور حضور اور صحابہ کا مذاق اڑاتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے مکی زندگی میں آیت اتاری تھی سورہ انعام میں، وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا إِلَىٰ آخِرِهِ، اب ہجرت کر کے مدینہ گئے تو یہاں یہودیوں کے علماء کا یہ دھندا، کیا دھندا یہودیوں کے علماء کا؟ کہ مشرکین مکہ جیسے کام کرنے، مجلس بازی اور اس میں قرآن کی باتوں پر ٹھٹھا عیب اشکال کرنا، حضور اور صحابہ کی مذاق اڑانا، یہ یہود کا دھندا ہے، اور اس کام میں منافق لوگ بھی خوب شامل حال لیتے تھے، اس لیے یہ حکم ہجرت کے بعد نازل ہوا. اور پکی بات یہ کہ ہم تم پر کتاب میں ہم نے اتارا یا نزل، ہم اتار چکے ہیں کتاب کے اندر یعنی قرآن میں یعنی سورہ انعام میں، ان مخففہ ہے اسم معذوف انہو ہے، کہ جب تم سنو اللہ کی آیتیں یعنی قرآن کے بارے میں کہ قرآن کا انکار کیا جا رہا ہے، قرآن کی مذاق اڑائی جا رہی ہے، تو ایسے لوگوں کی مجلس میں مت بیٹھو، کافر اور مذاق اڑانے والوں کی مجلس میں مت بیٹھو. فلا تقعدوا معهم، کب تک نہیں بیٹھنے کا؟ حتی یخوضوا فی حدیث غیری، یہاں تک کہ وہ دوسری بات میں مشغول ہو گئے یعنی موضوع بدل جا رہے، تو بقدر ضرورت بوقت ضرورت جا سکتے ہیں موضوع بدلنے کے بعد، جب تک وہ قرآن کا انکار قرآن کی مذاق کا مضمون چلتا ہو وہاں تک تو بالکل نہیں جانے کا ایسو کے پاس، بلکہ ایسی کی مجلس میں بیٹھے ہو تو فوراً اٹھ کے باہر نکل جانے کا. انکم اذا مثلہم، اگر جو تم ان کے ساتھ بیٹھے تو گناہ میں تم ان کے جیسے کہے جاؤ گے، ایسے منکرین اور مستعذین کے ساتھ بیٹھے تو تم بھی گناہ میں اور حکم میں ان کے جیسے کہے اور سمجھے جاؤ گے. حدیث میں پہلا جملہ یہ ہے، من تکثر سواد قوم فہو منہم، جو آدمی کوئی مجمع بڑھاوے تو وہ اس میں سمجھا جاتا ہے، تشبہ تو بعد میں ہے پہلے تکثر ہے، کوئی مجمع تم بڑھاؤ تو تم بھی اس مجمع والوں میں ہو جاؤ گے. اسی لیے کسی جگہ جو ہے گناہ ہو رہا ہے اور آپ وہاں خالی دیکھنے گئے، تو میں تو خالی دیکھنے جو گیا تھا، تو ابھی من تکثر کا مزداد بن جائے گا وہ اور گنہگار ہو جائے گا وہ. یہ ہے انکم اذا مثلہم، ان اللہ جامع المنافقین والکافرین فی جہنم جمیعا، یقیناً اللہ تعالیٰ منافقوں کو اور کافروں کو سب کو جہنم میں اکٹھا کریں گے، جیسے کہ دنیا میں وہ اکٹھے ہیں کفر اور مذاق اڑانے میں، وہاں جہنم میں جمع. الذین یتربصون بکم، وہ منافق اور کافر جو تمہارے بارے میں انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں، پہلے والے الذین سے یہ بدل ہے، کائی کے انتظار میں، الدوائر حالات آوے تمہارے اوپر، مصیبتیں آوے برائیاں آوے تمہارے اوپر، اس کے انتظار میں ہیں منافق لوگ. فَإِن كَانَ لَكُمْ فَتْحٌ مِّنَ اللَّهِ قَالُوا أَلَمْ نَكُن مَّعَكُمْ، اگر تم مسلمانوں کو اللہ کی طرف سے کوئی کامیابی ملی یا غنیمت کا مال ملا تو وہ منافق تم مسلمانوں کو کہیں گے کیا ہم تمہارے ساتھ دین میں نہیں ہیں، جہاد میں شامل نہیں تھے ہم تمہارے ساتھ، غنیمت میں حصہ لاؤ. جب کبھی مسلمان کو کسی غزوے میں فتح ہوئی تو اپنا ظاہری ایمان جتلا کر غنیمت میں حصہ لینے کے لیے دوڑیں گے، یہ ان منافق لوگوں کا حال ہے. وَإِن كَانَ لِلْكَافِرِينَ نَصِيبٌ، اور اگر کافروں کا حصہ ہوا یعنی نعوذ باللہ کافر مسلمانوں پر غالب آ گئے تو وہاں جائیں گے، کافروں کے پاس جائیں گے، یعنی دونوں جگہ سے حصہ لینے کا، ادھر ادھر دونوں جگہ سے حصہ لینے کے چکر میں یہ منافق لوگ، تو کافروں کو جا کے کیا کہیں گے؟ قالوا ألم نستحوذ عليكم، منافق کافروں کو جا کر یوں کہیں گے کہ کیا ہم تمہارے اوپر غالب آنے نہیں لگے تھے، کیا ہم تمہارے اوپر غالب آنے نہیں لگے تھے؟ اور سیوتی نے ترجمہ کیا کیا نشتولی کا، چھانے لگے تھے، ہم تمہارے اوپر چھانے لگے تھے، غالب آنے لگے تھے، فاتح ہونے لگے تھے. یعنی جا کر کافروں کو کیا سمجھائیں گے کہ دیکھو تم کافر تو ہارنے ہی والے تھے، مسلمان تمہارے اوپر جیتنے ہی والے تھے، لیکن ہم نے ایسی چال چلی کہ تم جیت گئے نے مسلمان ہار گئے. یہ جو تمہاری جیت ہوئی، مسلمانوں کی ہار ہوئی نے، یہ ہماری تدبیر کی وجہ سے ہوئی ہے. اسی لیے ہم کو کچھ پیسے دو، انعام دو، غنیمت میں مال جو تم لائے اس میں حصہ دو. وَنَقْدِرُ عَلَىٰ أَخْذِكُمْ وَقَتْلِكُمْ، ہم قدرت حاصل کر چکے تھے تم کو قید کرنے میں، پکڑنے میں اور قتل کرنے میں. فَأَبْقَيْنَا عَلَيْكُمْ، ہم نے تم کو چھوڑ دیا، ہم نے تم کو چھڑوا دیا، تم کو بچوا دیا، اس لیے تم بچ گئے، ورنہ تم ہارنے والے تھے. وَنَمْنَعْكُمْ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور ہم نے تم کو ایمان والوں سے بچا لیا، اور ہم نے تم کو ایمان والوں سے بچا لیا. مسلمان تو تم کو ماننے ہی والے تھے، ہم نے بچا لیا تدبیر کر کے. اَنْ يَسْفَرُوا بِكُمْ، اس بات سے کہ مسلمان تمہارے اوپر غالب آ کر تم کو رسوا کر رہے تھے. بِتَخْذِيلِ، نہیں، وہ مسلمان تمہارے اوپر کامیاب ہو رہے تھے، لیکن ہم نے تم کو کیسے بچایا؟ بِتَخْذِيلِهِمْ، مسلمانوں کو رسوا کر کے ہم نے تم کو بچایا. وَمُرَاسَلَتِكُمْ بِأَخْبَارِهِمْ، مسلمانوں کی خبریں تم کو پہنچا پہنچا کر ہم نے تم کو بچایا. ہم رات دن تمہاری ان کی جاسوسی کر کے تم کو پہنچاتے رہے اطلاع، مسلمانوں نے ایسا لشکر تیار کیا، ابھی آ رہے ہیں، یہاں سے حملہ کر رہے ہیں، ساری رپورٹنگ ہم نے کی جاسوسی کر کے، اس لیے تم کامیاب ہوئے. تو کافروں پر کیا احسان جتلاتے کہ ہم نے تم کو مدد کی، خفیہ مسلمانوں میں رہ کر ہم نے تمہاری مدد کی. اگر ہم مسلمان میں رہ کر تمہاری مدد نہ کرتے تو تم لوگ کبھی کامیاب ہونے والے نہیں تھے. گویا کہ کافروں پر بھی احسان جتلاتے، ادھر مسلمانوں پر بھی احسان جتلاتے. فلنا علیکم المنا، ہمارا تمہارے اوپر احسان ہے کہ ہم نے تم کو بچا لیا، لہذا دونوں طرف سے حصہ لینے کے چکر میں، یعنی منافق، جیسے وہ گجراتی چوپڑیاں جو اسکول میں پڑھاتے اس میں وہ قصہ نہیں آتا ہے، وہ بلی بندر کا ایسا. فاللہ یحکم بینکم یوم القیامہ، اللہ تعالیٰ تمہارے درمیان اور ان کے درمیان قیامت کے دن فیصلہ کریں گے کہ تم کو جنت میں داخل کریں گے اور ان کو جہنم میں داخل کریں گے. وَلَن يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا، اور اللہ تعالیٰ کافروں کو ایمان والوں کے خلاف کوئی کاروائی کا راستہ نہیں دیں گے، اور اللہ تعالیٰ کافروں کو ایمان والوں کے خلاف کاروائی کا ہرگز ہرگز کوئی راستہ نہیں دیں گے. طریقاً بالاستیصال، یعنی کبھی کوئی کافر مسلمانوں کو تباہ و برباد نہیں کر سکیں گے، کبھی کافر مسلمانوں کو تباہ و برباد نہیں کر سکیں گے، نیست و نابود نہیں کر سکیں گے. اب دیکھو اس پر سوال پیدا ہوتا ہے، آیت میں تو ایسا کہا کہ کافر کبھی مسلمان پر غالب نہیں آ سکتا، کبھی کافر مسلمانوں کے خلاف کوئی راستہ نہیں پا سکتا، تو بعض حضرات نے اس کا مطلب لیا ہے حجت اور دلائل اور مذہب کی حقانیت کے اعتبار سے، کہ مذہب کی حقانیت کا مناظرہ ہوئے تو کبھی کوئی کافر مسلمان پر غالب آ ہی نہیں سکتا، یہ مطلب لیا ہے بعض لوگوں نے. نمبر دو، بعض کہتے ہیں کہ مسلمانوں کو کافر بالکلیہ نیست نابود نہیں کر سکتے، جزوی ہوتا ہے، جزوی بالکلیہ نیست نابود نہیں کر سکتے، کبھی کسی جگہ مار دیا، کبھی چند لوگوں کو مار دیا، کبھی ادھر مارا ادھر مارا، لیکن بالکل لیا، باقی ان کا بس چلتا تو وہ تو بدر میں ہی نیست و نابود کرنے آئے تھے ہمیشہ کے لیے، وہاں بھی نہیں چلا، نہ 1400 سال سے دنیا دیکھ رہی ہے کہ بہت کوشش کرتے لیکن ان کا بس چلتا نہیں ہے مسلمانوں کو بالکل لیا نیست و نابود کرنے کا. نمبر تین، تیسرا مطلب یہ لینے کا کہ آیت قیامت کے متعلق ہے کہ قیامت کے دن کافر مسلمانوں کے اوپر غالب نہیں آ سکیں گے، اور مذہب اسلام کو اللہ تعالیٰ نے ایسا حجت اور دلائل کے اعتبار سے مضبوط بنایا ہے کہ کوئی بھی مذہب اسلام کے اوپر مذہبی حیثیت سے غالب نہیں آ سکتا. ان المنافقین یخادعون اللہ، منافق لوگ تو اللہ کو بھی دھوکہ دیتے ہیں. دیکھو رہے بھائی، اللہ کو دھوکہ دینے کا کیا مطلب؟ تو ایک مطلب ہے اللہ کے رسول کو دھوکہ دینا، یہ اللہ کو دھوکہ دینا، اور یہ بہت پیاری تفسیر ہے، اور یہ حضور کی رفعت شان ہے کہ حضور کو دھوکہ دینے کو تعبیر کیا گیا اللہ کو دھوکہ دینے سے. نمبر دو، اللہ کو دھوکہ دینے کا کیا مطلب؟ جو کفر وہ لوگ چھپاتے ہیں اس کے خلاف زبان سے ایمان ظاہر کرتے ہیں، دل میں، سینوں میں، دماغ میں کفر، اور زبان سے ظاہر کریں گے ایمان، یہ ہے دھوکہ دینا، یعنی دھوکہ دینے جیسا انداز اختیار کرتے ہیں تاکہ ان کے اوپر سے دنیاوی احکام دور ہو جائے. دنیاوی احکام دور ہوئے یعنی کیا؟ اگر یہ منافق کافر ہوئے تو پھر تو ان کے ساتھ باقاعدہ کافروں والی جنگی کاروائی ہوئے، لیکن یہ منافق ہے اس لیے کافروں والا معاملہ بھی ان کے ساتھ نہیں ہو سکتا کہ ان کے ساتھ جنگی کاروائی کرے، ان کو نکالے جزیرت العرب سے، یہ بھی نہیں ہو سکتا. اسی لیے ظاہری کاروائیوں سے بچنے کے لیے انہوں نے ایمان کو آڑ بنا رکھا ہے، یہ ان کی حقیقت. وَهُوَ خَادِعُهُمْ، اللہ ان کو دھوکہ دیں گے، یعنی ان کے دھوکے کی سزا اللہ ان کو دیں گے، دنیا میں اللہ ان کو رسوا کریں گے، اللہ نبی کو ان کی چھپائی ہوئی بات کی اطلاع دے دیں گے. وہ لوگ جو کفر چھپاتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ حضور کو اطلاع دے دیں گے، اور حضور کو اطلاع دی گئی، اور حضور نے ایک دن تو باقاعدہ بیان میں، خطبے میں علل اعلان کہا، فلاں ابن فلاں منافق، فلاں ابن فلاں منافق، فلاں ابن فلاں منافق، نام کے ساتھ ایک لسٹ گنوائی حضور نے، اور بہت ساروں کے نام ڈکلیئر نہیں کیے، وہ حضرت حذیفہ کو بتلا دیے تھے، حذیفہ یہ سب منافق ہے. تو حضور کے وصال کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معمول کیا تھا؟ مدینہ میں کوئی کا انتقال ہو جائے تو دیکھے حذیفہ ہے کہ نہیں ہو جنازے میں، اگر حذیفہ ہوئے تو حضرت عمر جاوے جنازے میں، اور حضرت حذیفہ نہیں ہوئے تو سمجھ جاتے تھے یہ منافق ہونا چاہیے، اسی لیے حضرت حذیفہ آئے نہیں ہیں، تو حضرت عمر بھی نہیں جاتے، یہ انہوں نے ترتیب بنا لی تھی، اور اللہ تعالیٰ ان کو آخرت میں سزا دیں گے. وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَى، یہ نفاق عملی کی شکلیں ہیں سب کے سب، اور نفاق باطنی کیسے ظاہر ہوگا؟ تو کہ یہ سب علامتیں دیکھو، اس کے ذریعے سے پتا چلے گا اس کے دل کے اندر نفاق ہے، اور اس کو نفاق عملی بھی کہتے ہیں، کہ جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں مسلمانوں کے ساتھ، آنا پڑتا ہے، وہاں تو نماز میں نہیں آوے تو یہ سمجھتے تھے کہ بیمار اس لیے نہیں آئے، مدینہ کا عام ماحول یہ تھا، کوئی نماز میں نہیں آوے تو صحابہ سمجھتے تھے کہ بیمار ہے، چلو عیادت کرنے جاوے، یا سفر میں گئے، یا نعوذ باللہ منافق ہو گیا ہے. یہی تین باتیں تھیں نماز با جماعت میں نہ آنے کی. اسی لیے جو ہے مسلمانوں کے ساتھ جب نماز میں لوگ کھڑے ہوتے آنا پڑتا تھا، تو سستڑوں کے انداز میں کھڑے رہتے تھے، قوموں کو سالا سستڑ، سستڑ کے انداز میں وہ لوگ سستڑ بن کے کھڑے رہتے تھے، متساکلین پوری کاہلی کے ساتھ. دوسرا معنی سستی کاہلی میں طبیعت کا بوجھل ہو جانا، متساکلین. اس طرح ہی منافق لوگ نماز میں کھڑے ہوتے تھے. بھائی یہاں ایک بات یاد رکھنا، یہاں قسل اعتقادی مراد ہے، قسل عملی مراد نہیں ہے، قسل اعتقادی. قسل اعتقادی کیا کیا مطلب ہے؟ کہ ان کے ایمان ہی کے اندر کسلان ہے، اس لیے عبادت کو ادا کرنے میں بھی کسلان ہے. باقی ایک آدمی عقیدہ صحیح رکھتا اور پھر عمل میں سستی کرتا ہو تو وہ قوموں کسالا کا مصداق نہیں ہے. مثلا پکا ایمان والا آپ جیسا، لیکن بیماری کی وجہ سے نماز میں سستڑوں کی طرح بوجھل بن کے رہے، یا تعب اور تھکان کی وجہ سے سستڑ بن کر کے رہے، یا نیند کے غلبے کے اندر سستڑ اور بوجھل بن کے رہے، تو یہ کاموں کسالا کا مصداق نہیں ہے. یاد رکھنا، یراؤن الناس، نماز میں بھی لوگوں کو دکھلاوا کہ لوگ دیکھے گے تو بہت بڑا نمازی ہے. ولا یذکرون اللہ الا قلیلا. تو ایک بھائی بیچارے دیندار متشرع اپنی تین لڑکیوں کو لے کر انگلینڈ سے شادی کرنا ہے بچیوں کی، تو مسجد میں نوجوانوں کی تعداد پھول ایک دم پھول جائے مسجد ہر نماز میں، چونکہ ان کو معلوم تھا کہ یہ نمازی لڑکے ڈھونڈ رہے ہیں تو سب نماز میں پھول. یراؤن الناس کے دکھلاوا کرے لوگوں کو، تو یراؤن الناس دکھلاوا کرے نماز پڑھنے کے اندر. ولا یذکرون اللہ الا قلیلا. اور اپنے جامعہ کے ایک طالب علم نے تو حد کر ڈالی، وہ تو ان کے باڑے میں گیا اور مسلح بچھا کے جڑ کے نیچے نماز چالو کر دی. بولو تو ڈنڈا لے کے دوڑا تو اور نماز توڑ کے وہ بھی بھاگا. کیسی یراؤن الناس کی مثالیں دنیا میں ہوتی ہے. یراؤن الناس ولا یذکرون اللہ الا قلیلا. اور وہ لوگ اللہ تعالیٰ کا ذکر ہی نہیں کرتے نماز میں اور نماز کے علاوہ مگر تھوڑا سا، یعنی نماز پڑھتے ہیں تو دکھلاوا کرتے ہیں، تھوڑا سا ذکر کرتے ہیں. دیکھو ذکر بول کر کے نماز مراد لی، اس لیے کہ نماز ذکر کا مجموعہ ہے. نماز میں بہت سارے اذکار ہیں، ثنا اللہ اکبر سے ہی ذکر چالو ہو گیا. نمبر دو، بعض لوگوں نے یہ مطلب نکالا ہے کہ سبحان اللہ، لا الہ الا اللہ، الحمد للہ اللہ کا ذکر نہیں پڑھتے، اور پڑھیں گے بھی تو کبھی کبھار اور معمولی سا ذکر کریں گے. نمبر تین، صحابہ کے مجمع میں آ کر لوگوں کو دکھلاوے کے لیے تو نماز پڑھیں گے، لیکن تنہائی میں اکیلے میں نماز نہیں پڑھیں گے. دیکھو مومن ہوگا تو فرضیت کی وجہ سے تنہائی میں بھی نماز پڑھے گا، اور ایمانی نہیں تو خالی دکھلانے کے لیے مسجد میں آتے ہیں، موقع نہ ہو تو گھر میں پڑھتے ہی نہیں نماز، غائبانہ پڑھتے ہی نہیں نماز کو. تو ولا یذکرون اللہ الا قلیلا. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نما فرماتے ہیں کہ یہ سب ان کی مذمت ریاکاری کی وجہ سے ہے، ورنہ اگر اخلاص سے کم نماز پڑھے، فرض فرض ادا کرے، یا اخلاص سے کم اللہ کا ذکر کرے تو بھی بہت ہے، کثیر کے درجے میں ہے. تو ولا یذکرون اللہ الا قلیلا مذبذبین بین ذلک. متردد ہے یہ لوگ کفر اور ایمان کے بیچ میں. لا الہ الا ولا الہ الا، ادھر ایمان والوں کی طرف بھی نہیں اور ادھر کافروں کی طرف بھی نہیں، بیچ بیچ میں ادھر معلق، ان کی نسبت کافروں کی طرف بھی نہیں، ان کی نسبت ایمان والوں کی طرف بھی نہیں، متردد بیچ بیچ کے اندر. وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا، اور جس کو اللہ تعالیٰ گمراہ کر دے وے آپ ہرگز اس کے لیے ہدایت کا کوئی راستہ نہیں پائیں گے. جی،
اور پکی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تم پر کتاب میں یعنی قرآن میں یعنی سورہ انعام میں یہ حکم نازل فرمایا ہے کہ جو سنو کہ اللہ تعالیٰ کی آیت یعنی قرآن کریم کا کفر کیا جا رہا ہے اور اس کا مذاق اڑایا جا رہا ہے تو تم کافروں اور مذاق اڑانے والوں کے ساتھ مت بیٹھو یہاں تک کہ وہ دوسری بات میں لگ جاوے، مشغول ہو جاوے. اگر تم ان کے ساتھ بیٹھے تب تو تم گناہ میں انہی جیسے ہو جاؤ گے. یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ منافقین اور کافروں کو جہنم میں اکٹھا جمع کرنے والے ہیں، جیسا کہ وہ لوگ دنیا میں کفر اور استہزاء مذاق اڑانے پر جمع ہیں. یہ الذین سے بدل ہیں، یعنی وہ لوگ انتظار کرتے ہیں تم پر مصیبتوں کے نازل ہونے کا، پھر اگر تمہارے لیے اللہ تعالیٰ کی جانب سے کوئی فتح میسر ہوتی ہے تو وہ تم سے کہتے ہیں کہ کیا ہم دین اور جہاد میں تمہارے ساتھ نہیں تھے، لہذا تم ہمیں غنیمت میں سے ہمارا حصہ دو. اور اگر کافروں کا کوئی حصہ ہوتا ہے کامیابی میں سے تو وہ ان سے کہتے ہیں کہ ہم تم پر غالب آنے لگے تھے، کیا ہم تم پر غالب آنے نہیں لگے تھے اور تمہیں پکڑنے اور قتل کرنے پر قادر نہیں تھے، پھر ہم نے تم پر شفقت کر کے ہم نے تمہاری رعایت کی، اور کیا ہم نے تم کو مومنین سے نہیں بچایا اس بات سے کہ وہ تم پر غالب آ جائے انہیں رسوا کر کے اور ان کی خبروں کو تمہیں پہنچا کر کے، لہذا ہمارا تم پر احسان ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن تمہارے اور ان کے درمیان فیصلہ فرما دیں گے اس طور پر کہ تمہیں جنت میں داخل کریں گے اور انہیں جہنم میں داخل کریں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہرگز کافروں کے لیے مومنین کے خلاف کوئی راہ نہیں بنائیں گے، یعنی مومنین کو ختم کرنے کی کوئی راہ. یقیناً منافقین اللہ تعالیٰ کو دھوکا دیتے ہیں اپنے زعم میں، جس کفر کو انہوں نے چھپا رکھا ہے اس کے خلاف کو ظاہر کر کے، تاکہ وہ کفر کے دنیاوی احکام کو اپنی ذات سے دفع کریں، حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں دھوکہ دینے والے ہیں، یعنی ان کے دھوکہ دینے پر انہیں بدلہ دیں گے، چنانچہ وہ دنیا میں رسوا ہو جائیں گے، اس طور پر کہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو اطلاع فرما دیں گے اس کفر کی جو انہوں نے چھپایا ہے، اور آخرت میں انہیں سزا دی جائے گی. اور جب وہ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں مومنین کے ساتھ تو سستی کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں بوجھل ہو کر، اور لوگوں کے سامنے اپنی نماز کا دکھاوا کرتے ہیں، اور وہ لوگ اللہ تعالیٰ کا ذکر نہیں کرتے مگر تھوڑا سا، یعنی نماز نہیں پڑھتے مگر تھوڑی سی، اور وہ بھی دکھلاوے کے لیے. وہ کفر اور ایمان کے درمیان متردد ہیں، نہ ان لوگوں کی طرف ان کی نسبت ہے یعنی کفار کی طرف، اور نہ ان لوگوں کی طرف یعنی مومنین کی طرف. اور جس کو اللہ تعالیٰ گمراہ کرے تو ہرگز اس کے لیے ہدایت کی کوئی راہ نہیں پائے گا.
یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، ایمان والو تم کافروں کو دوست مت بناؤ، یعنی گہرا قلبی ایمان والوں کو چھوڑ کر. اتریدون ان تجعلوا للہ علیکم سلطانا مبینا، کیا تم یہ چاہتے ہو کہ اپنے اوپر لے لو تم کافروں کی دوستی کر کے اللہ تعالیٰ کے لیے کلم کھلی سند، یعنی اگر تم لوگ کافروں سے گہری قلبی دوستی رکھو گے تو تمہارے نفاق کی کلم کھلی سند ہو جائے گی. برہانن بینن علی نفاقکم، اسی لیے کہ ایک دل کے اندر ایمان کی محبت اور کفر کی محبت جمع ہو ہی نہیں سکتی. اب اگر تم کسی کافر سے قلبی محبت رکھتے ہو تو اس کا نتیجہ کیا؟ تمہارے دل میں ایمان کی محبت نہیں ہے یا معمولی سی ہے، تو ہی تو کافر کی محبت آئی. تو اگر تم نے کافروں سے قلبی گہری راہ دوستیاں رکھی تو یہ تمہارے نفاق کی کھلم کھلی سند اور دلیل ہو جائے گی. اسی لیے ایسا کام مت کرو بھائی، یہ بہت ڈینجر کام ہے. ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، در کا نچلے درجے کو کہا جاتا ہے. یقیناً منافق لوگ جہنم کی آگ کے نیچے درجے میں ہوں گے، تلے میں ہوں گے. ولن تجد لهم نصيرا، اور آپ ان کے لیے ہرگز کوئی مدد کرنے والا نہیں پائیں گے، یعنی عذاب سے بچانے والا نہیں پائیں گے. دیکھو درکات کو درکات اس لیے کہتے ہیں کہ ایک کے اوپر ایک ہے جہنم کے. اب سوال پیدا ہوتا ہے نا کہ بھائی کافروں کے مقابلے میں منافقوں کو کیوں سزا سخت دی جائے گی؟ ساتھ ہے در کے جہنم کے، نیچے والا منافق کا کیوں اتنی سخت سزا ان کو؟ کافروں کو تو دنیا میں بھی کچھ نہ کچھ سزا ملی تھی، مثلا مسلمانوں نے ان کے ساتھ قتال کیا، جزیہ ان سے لیا گیا، اور منافق تو ظاہری ایمان والے، ان سے کچھ بھی نہیں لیا گیا، کوئی سزا نہیں ہوئی ان کی، تو مکمل سزا باقی ہے اس لیے جہنم میں بالکل نیچے. اور دوسری بات یہ کہ ان منافقوں نے کفر کے ساتھ مذاق کو جوڑ دیا، اس لیے ان کو خطرناک سزا. تیسری حکمت یہ سمجھ میں آتی ہے کہ انہوں نے کفر کے ساتھ مخفی رکھنا اس کو جوڑ دیا، اور انہوں نے دھوکہ دینے کی کوشش کی، اس لیے ان کو اتنی خطرناک سزا ہوگی. ولن تجد لهم نصيرا، اور آپ ان کے لیے ہرگز کوئی مدد کرنے والا نہیں پائیں گے، عذاب سے روکنے والا. الا الذين تابوا واصلحوا واعتصموا بالله واخلصوا دينهم لله فاولئك مع المؤمنين وسوف يؤتي الله المؤمنين اجرا عظيما. مگر جو لوگوں نے توبہ کی نفاق کی سے اور اپنے عمل کو درست کر لیا اور اللہ کو مضبوطی سے پکڑ لیا اور اپنے دین کو ریا سے بچا کر خالص اللہ کے لیے کر لیا، وہی لوگ ایمان والوں کے ساتھ ہوں گے، جو نعمتیں ان کو دی جائے گی اس میں، اور اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو بڑا ثواب دیں گے. وسوف یؤتی اللہ المؤمنین اجرا عظیما، آخرت میں جنت کی شکل میں اللہ بہت بڑا ثواب دیں گے ایمان والوں کو. ما يفعل الله بعذابكم ان شكرتم وآمنتم، اللہ تعالیٰ تم کو عذاب دے کے کیا کریں گے؟ کیا اللہ کو شوق ہے تم کو عذاب دینے کا؟ دنیا میں بادشاہوں کو اپنے عوام کو سزا دینے کا بھی شوق ہوتا ہے، خوشی ہوتی ہے ان کو سزا دے کر کے بلا وجہ بھی. ظالم حکمرانوں کا یہی حال ہوتا ہے، زمانے قدیم میں بھی زمانے حال کے اندر بھی، بے قصوروں کو سزا دینے میں ان کو لطف اور مزہ آتا ہے. اور پرانے زمانے میں تو باقاعدہ اس کی محفلیں وہ لوگ منعقد کرواتے تھے، اور بادشاہ اور اس کے گھر والے حشم قدم آتے اور بیچارے مظلوموں کو ڈالا جاتا اور شیر چھوڑا جاتا، زہریلے سانپ چھوڑے جاتے، اور ان کو جو ہے خاص انداز میں سزا دی جاتی، مار ڈالا جاتا، اور اس کو دیکھ کر کے لوگ مزے اڑاتے. تو یہ طریقہ ہے دنیا کے ظالم حکمرانوں کا. تو آیت میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ایسے تھوڑے ہی ہے جیسے دنیا کے ظالم حکمراں ہوتے ہیں، کہ اللہ عذاب دینے میں کوئی شوق ہے اللہ کو، فائدہ ہے اللہ کا، اللہ کو کوئی مزہ آتی ہے. ما يفعل الله بعذابكم، اللہ تم کو عذاب دے کے کیا کریں گے؟ یعنی اللہ تعالیٰ تم کو عذاب نہیں دیں گے، استفہام نفی کے معنی کے اندر، اللہ تم کو بالکل عذاب نہیں دیں گے. کب؟ ان شکرتم وآمنتم، اگر اللہ کی نعمت کی شکر گزاری کرتے اور اللہ پر ایمان لاتے تو اللہ تم کو بالکل عذاب نہ دیتے. لیکن تم نہ شکرے اور بے ایمان، اس لیے اللہ تعالیٰ عذاب دیں گے تم کو. یوں آیت کا مطلب. اب یہاں ایک سوال ہے کہ شکر پہلے ایمان بعد میں، ایسا کیوں؟ تو اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ انسان اولاً اللہ کی نعمتوں کا ادراک کرتا ہے کہ میرے خالق، مجھے بچپن میں اللہ تعالیٰ نے دودھ بھی دیا، ماں کی چھاتی کو ذریعہ بنا کر، ماں باپ کے دل میں محبت ڈال کر کے مجھے تربیت کروا کے بڑا کروایا. پہلے نعمت کا ادراک کرتا ہے انسان، اور جب انتہا کو پہنچتا ہے تو منعم کو پہچانتا ہے کہ اوہو یہ نعمت دینے والے میرے اللہ، لہذا وہ اللہ پر ایمان لاتا ہے. تو نعمت سے شروعات ہو کر ایمان پر جا کر کے انتہا ہوتی ہے، اس لیے ان شکرتم کو پہلے ذکر کیا گیا، یہ سمجھ میں آتا ہے. دوسری وجہ سمجھو، شکر کا اچھا ہونا عقل کی نظر کے اندر زیادہ قوی ہے، زیادہ ظاہر ہے ایمان کے مقابلے میں. شکر کا اچھا ہونا عقل کی نظر میں زیادہ ظاہر ہے ایمان کے مقابلے میں. دیکھو دنیا کے اندر بہت سارے کافر ہیں، ایمان نہیں رکھتے، لیکن وہ کیا کہتے ہیں کہ جو تمہارے ساتھ اچھا برتاؤ کرے تم بھی ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو، نمک حلال بنو نمک حرام مت بنو. کافر ہو کے بھی ایسی باتیں کرتے ہیں. کیا مطلب؟ شکر کا استحسان عقل کی نظر میں زیادہ ظاہر ہے ایمان کے مقابلے میں، اسی لیے وہ آبھار ویکت کرتے ہیں، شکریہ ادا کرتے ہیں، تھینکس کہتے ہیں. یہ ہے سب کی ان شکر تم و آمن تم. وکان اللہ شاکرا علیما، اور اللہ تعالیٰ ایمان والوں کے اعمال کے اوپر قدردانی کرتے ہیں ثواب دے کر کے. علیما مخلوق کو اللہ تعالیٰ اچھی طریقے سے جانتے ہیں. جی
اے ایمان والوں، مومنین کو چھوڑ کر کافروں کو دوست نہ بناؤ. کیا تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ کے پاس اپنے خلاف ان سے دوستی کر کے کھلا الزام قائم کرو، اپنے نفاق پر کھلا بینہ قائم کرو؟ بے شک منافقین تو جہنم کے آخری نچلے درجے میں ہوں گے اور اس کی تہ ہے، اور تو ان کے لیے کوئی مددگار نہیں پائے گا جو عذاب سے روکے، سوائے ان لوگوں کے جو جنہوں نے نفاق سے رجوع کیا اور اپنے عمل کو ٹھیک کر دیا اور اللہ تعالیٰ کو مضبوطی سے پکڑ لیا اور اپنے دین کو اللہ تعالیٰ کے لیے خالص کر دیا ریا سے. تو یہ لوگ مومنین کے ساتھ ہوں گے ان چیزوں میں جن کا جو انہیں دی جائے گی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ مومنین کو بڑا اجر دیں گے آخرت میں، وہ جنت ہے. اللہ تعالیٰ تمہیں عذاب دے کر کیا کریں گے اگر تم اس کی نعمتوں کا شکر ادا کرو گے؟
اس لیے آپ کو یہ نہیں سوچنے کا کہ بھائی سزا دینے میں ہمیں کوئی مزہ آتا ہے. اگر تم جاگتے رہتے، سبق میں نیند نہ نکالتے، دھیان سے سنتے، تو سزا دے کے ہم کو کیا فائدہ ہوگا؟ جی
اور استفہام نفی کے معنی میں ہے، یعنی اللہ تعالیٰ تمہیں عذاب نہیں دیں گے، اور اللہ تعالیٰ مومنین کے اعمال کی قدر کرنے والے اور اپنی مخلوق سے باخبر ہیں.
لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم وکان اللہ سمیعا علیما. شان نزول. ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں کسی نے حضور کے سامنے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برا بھلا کہا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش رہے، کوئی جواب نہیں اس کے برا بھلا کہنے کا. کوئی ایک بات ایسی ہو گئی کافی بعد میں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا ہے، بالکل خاموش تھے. بہت ساری باتیں بہت ساری دیر کے بعد ہو گئی تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس برا بھلا کہنے والے کی کسی بات کا جواب دیا ہے. تو جیسے ہی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس مجلس سے کھڑے ہو گئے. صدیق یہ کیا کیا تم نے؟ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو محبت تھی، جو قرب تھا، جو عشق تھا، تو آپ نے خاص انداز میں ایک شکایت کی. کیا کہا؟ حضور جب تک وہ مجھے برا بھلا کہتا رہا تو آپ تو کچھ کہہ نہیں رہے تھے، کھڑے بھی نہیں ہوئے، پر میں نے اس کی ایک بات کا جواب دیا تو آپ کھڑے ہو گئے، یعنی ناراض ہو گئے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ ابو بکر جب تک تم خاموش تھے تو اللہ کی طرف سے ایک فرشتہ تمہاری جگہ پر جواب دے رہا تھا، تمہاری طرف سے اللہ کا ایک فرشتہ اس کی بری باتوں کا جواب دے رہا تھا، اور جب تم نے جواب دینا شروع کیا تو فرشتہ چلا گیا. جب فرشتہ چلا گیا تو میں بھی جا رہا ہوں. کتنی اعلیٰ درجے کی تربیت کی، انداز لگاؤ. کہ بھئی کوئی برا بھلا کرے، بکواس کرے، کچھ بولے تو فرشتوں کو حوالے کر دو، ان کو فرشتے ان سے نمٹیں گے، اپنے خاموش رہنے کا، اپنا کام کرتے رہنے کا۔ حضور نے فرمایا کہ فرشتہ چلا گیا جب تم نے جواب دینا شروع کیا اور شیطان درمیان میں آ گیا، اسی لیے مجھے اٹھ جانا پڑا۔ نمبر دو، دوسرا شان نزول جو تم کرتے ہو، ایسا شان نزول۔ ایک آدمی کسی آدمی کے یہاں مہمان پہنچے تو میزبان نے برابر خدمت داری وغیرہ میں کچھ کمی کوتاہی کی ہوگی، تو اس نے تو سب جگہ جا کے کہنا چالو کر دیا، مہمان گیا نے کچھ کھلایا بھی نہیں، اس طریقے سے ہوا تو اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ بعض لوگ کہ آپ مہمان جاؤ نا، دو چائے لاؤ نہیں تو انتظار ہی کرو، آتی نہیں ہے، وہ پہلے سے کہہ دیتے کہ دو چائے لاؤ نہیں، زبان سے چائے منگواتے، اشارے میں منع کرتے ہیں۔ تو اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ بری بات زبان پر لانا اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آہستہ آہستہ بول سکتے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ آہستہ بھی بری بات نہیں بولنے کی اور زور سے بھی بری بات نہیں بولنے کی، دونوں طرح ممنوع ہے۔ ایک مسئلہ ہو گیا، دوسرا مسئلہ سمجھو، کسی انسان کے دینی دنیاوی نقصان کا اندیشہ ہو تو اس کے حالات سے لوگوں کو خبردار کرنا جائز ہے۔ کوئی انسان ایسا ہے کہ اس کے دینی دنیاوی سے نقصان پہنچے گا لوگوں کو، تو اس سے دوسروں کو خبردار کر دینے کا، بھائی اس سے بچ کے رہی ہو، یہ بدماش آدمی ہے، اس سے بچ کے رہی ہو، یہ تمہارا سب کھا جائے گا میٹھی میٹھی باتیں کر کے۔ بلکہ بعض موقع پر وہ بتلا دینا فرض ہو جاتا ہے۔ بس اتنی بات ہے، اہم نقطہ یہ، اپنے نفسانیت کی بنیاد کے اوپر کسی کی برائیوں کو ظاہر نہ کریں، بس نفسانیت کی بنیاد پر نہیں ہونا چاہیے۔ اور اس آیت نے انتقام کا جواز بھی بتلا دیا، انتقام لینا چاہیے۔ من احد ان یعاقبہ علیہ، کوئی بھی بری بات ظاہر کرے نا، اللہ کو پسند نہیں ہے، کرو گے نا تو سزا دیں گے۔ الا من ظلم، مظلوم ظلم کی داستان بقدر ضرورت بیان کر سکتا ہے، مظلوم کو اجازت دی گئی، لہذا مظلوم کی پکڑ نہیں ہوگی جبکہ وہ ظاہر کرے بات کو اس طور پر کہ ظالم کے ظلم کی لوگوں کو خبر دے وے، تو اس صورت میں اس کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ جیسے یوں کہے کہ اس نے میرا مال چرایا، اس نے میرا مال غصب کیا، اس نے مجھے گالی دی، اس نے میرے اوپر تہمت لگائی، بس ظلم کے بقدر بیان کرنے کا، ظلم پر مرچ مسالہ مت چھڑکنے کا نہیں، یعنی جتنا ظلم ہے اتنا ہی، بات کو بڑی کر کے نہیں بیان کرنے کا ایسے موقع پر بھی۔ اور اس کے خلاف بد دعا بھی کر سکتے ہیں، یعنی ظالم کے خلاف بد دعا کرنا بھی جائز ہے۔ دیکھو بھائی، اگر کوئی آدمی اپنا حق دبا ہوا ہو تو یوں دعا کرے، اے اللہ میرا حق اس سے نکلوا دیجئے، اے اللہ اس نے ظلم کیا اس کا بدلہ دیجئے، برابر کیجئے۔ لیکن اس کے لیے بری دعا نہیں کرنے کی، اللہ اس کو کفر پر موت دے، میرے اوپر بہت ظلم کرتا ہے، اے اللہ اس کو مرتد بنا دے، اللہ قرآن بھول جاوے، وہ ایسے ظلم کرتا ہے۔ بعض لوگ ایسی بد دعا دیتے ہیں، قرآن بھول جاوے، تو ایسی بد دعا نہیں کرنے کی۔ ہاں بعض فقہ فرماتے ہیں کہ ظالم اگر متمرد اور شرکش ہو تو اس کے بارے میں ایسی بد دعا کرنا بھی جائز ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا عَلِيمًا، اور اللہ تعالیٰ تم جو بات کہتے ہو نا سنتے ہیں، اور جو کام تم کرتے ہو نا جانتے ہیں۔ اِن تُبْدُوا خَيْرًا أَوْ تُخْفُوهُ أَوْ تَعْفُوا عَنْ سُوءٍ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا قَدِيرًا، اگر تم کوئی بھلائی ظاہر کرو گے تمہارے عمل کے ذریعے، یا کوئی عمل چھپ کر کے کرو گے، یا تم کسی کے ظلم کو معاف کرو گے تو اللہ تو بہت معاف کرنے والے اور بڑے قدرت والے ہیں، اللہ تو بہت معاف کرنے والے اور بہت بڑی قدرت والے ہیں اللہ تعالیٰ۔ جی
اللہ تعالیٰ بری بات کو ظاہر کرنا پسند نہیں فرماتے، یعنی اس پر سزا دیتے ہیں سوائے مظلوم کے، چنانچہ اس کا مواخذہ نہیں فرمائیں گے اس کو زور سے بولنے کی وجہ سے، اس کو ظاہر کرنے کی وجہ سے، اس طور پر کہ وہ اپنے ظالم کے ظلم کی خبر دے اور اس کے خلاف بدعا کرے۔ اور اللہ تعالیٰ
یہ شریعت کا احتیاط تو دیکھو کہ مظلوم کے لیے بھی قید لگائی، دیکھیں ظلم کی مقدار سے آگے نہیں بڑھنے کا، جتنا ظلم کیا بس اتنا ہی بیان کرتا، طلبہ کی طرح نہیں کہ مودی صاحب نے دو سپاٹے مارے نے گھر جا کے کہا کہ بس 100 سپاٹا مارا بنٹو ને આઠ આઠ ટોળી કાઢ્યો ને આ બાજુ એમ કર્યું ને આઠ આઠ જણા પકડી રહેલા ને ચડી બેઠેલા ને એસી જાતિયા નહીં કરતી હતી। ચલો
અલ્લાહ તાલા કહી જાને વાલી
બાત કામ તુમ લોગ ભી કરતે હો જી વાલીઓ કો જો હૈ જ્યાદા મિકદાર બતલાના ઉસ તુરા ફિરવાયે થે કે મેરે તો બાલ કી ચમડી નિકલવા ડાલી લે। ચલો
અગર તુમ નેકી કે કામો મે સે કોઈ નેક કામ જાહિર કરોગે یا اس کو چھپاؤ گے یعنی چھپ کر وہ کام کرو گے یا ظلم کو معاف کرو گے تو اللہ تعالیٰ خوب معاف فرمانے والے اور قدرت والے ہیں۔